انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم آدمی ہے جس نے کیا. قالوا سمعنا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. عام طور پر وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کا کارنامہ ہے. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، ذرا پکڑ کر لے آؤ اسے لوگوں کے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کہا تو کرتے تھے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کسی دن معاملہ کروں گا ٹھیک، اور میں بتاؤں گا کہ کتنے طاقتور ہیں یہ. لیکن لازم بات ہے کہ ہر آدمی کے سامنے تو یہ بات نہیں کہی، کسی کے سامنے کہی، کسی کے سامنے نہیں کہی. بہرحال یہاں پر کہا کہ انہیں پکڑ لاؤ تاکہ لوگوں کے سامنے وہ سب ان کو دیکھ لیں. اور جب وہ آ گئے تو قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی جواب تھا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسلوا ان کانوا ینطقون، ان کا بڑا یہ موجود ہے، اس سے پوچھ لو کس نے کیا ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میں نے کیا یا نہیں کیا؟ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا یہ بڑا خدا موجود ہے، ہتھوڑا اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہو سب کو، غصے میں آ گیا ہو. اتنے سارے خدا ہیں، کوئی کسی چیز میں شریک، کوئی کسی چیز میں شریک، تو دو خدا برداشت نہیں ہوتے لوگوں کو، تو یہاں تو بہت سارے خدا ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا دو خدا ہوتے، کوئی اور خدا ہوتے، یعنی دو خدا ہوتے کائنات میں اللہ کے سوا، تو ضرور فساد پھیلاتے. وجہ کیا ہے کہ ایک کی رائے ہوتی برسات بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ہونی چاہیے، ایک کہے گا اسے میں اولاد دوں گا، وہ کہے گا میں نہیں دوں گا، ایک کہے گا میں بیٹا دوں گا، وہ کہتا نہیں میں بیٹی دوں گا. تو یہیں سے لڑائی اور جو ہے اختیارات، یہ جنگ تو آپ کو پتا ہے کیسی ہوتی ہے. سب کے سامنے ہے، گھر کے اندر اگر دو آدمیوں کو اختیار ہوں تو گھر کا کھانا خراب ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اختیار تو صرف اپنے ہی پاس رکھا ہے، ایک ہی خدا ہے ہمارا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا، فساد پھیل جاتا. تو انہوں نے کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسلوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ کس نے مارا پیٹا ہے، چلو میں نے ہی مارا ہے تو یہ بتا دیں تمہیں. لیکن وہاں تو بالکل خاموشی تھی. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ میں انہوں نے، یعنی اپنے گریبانوں میں منہ ڈالا تھوڑا سا، اور دل ہی دل میں یہ بات سوچی کہ واقعی ظالم تو تم خود ہی ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، پھر اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ ابراہیم تو جانتا یہ بولتے نہیں ہیں، یہ تو بےچارے معصوم ہیں، بالکل بولتے ہی نہیں، کچھ بھی کوئی کہہ لے ان کو، گالیاں بک لے تب خاموش، غصہ دکھا کے چلا جائے تب خاموش، یہ بےچارے بولتے ہی کم ہیں. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی جو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے کچھ، اور نہ ضرر پہنچا سکتے، تو ایسوں کی عبادت کرتے ہو؟ خدا تو وہ ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو چاہے سو کرے. افل لکم، افسوس ہے تم پر. یہاں تو ترجمہ یہی ہے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر کہتے ہیں کہ لعنت ہے تم پہ، لیکن میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا اس کو، میں یہاں کا محاورہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ اصل یہی کہ افل لکم، افسوس ہے تم پر. ولی ما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ تم میں عقل نہیں ہے کہ کن کی پوجا کرتے ہو. اب ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں. لازمی بات ہے کہ جب آدمی لاجواب ہو جاتا ہے تو بغلیں جھانکنے لگتا ہے. قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور واپس میں کہنے لگے کہ میاں اس کو آگ میں جلا دو، اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلا دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بانس ہی نہیں ہوگا تو بانسری کس سے بنائے گا آدمی ہے؟ تو جب یہ موجود ہی نہیں ہوں گے تو ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. چنانچہ انہوں نے سب لوگوں کو اس کام پر لگا دیا کہ بھئی لکڑیاں جمع کرو. سب لوگ نکل گئے جنگلوں میں اور ایک ڈھیر لگا دیا آسمان تک لکڑیوں کا، اور پھر اس کو کئی دن تک پھونکتے رہے، جلاتے رہے، یہاں تک کہ ان لکڑیوں نے آگ پکڑ لی، اور آگ بھی ایسی زبردست تھی کہ بظاہر آسمان کو چھوتی بھی محسوس ہوتی تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزر جاتا تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا تھا، اس قدر آگ تھی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالیں کیسے؟ تو شیطان نے ان کو راستہ دکھایا منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دو. بہرحال ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے. لوگ اپنا کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا آگ پر، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو یہ حکم دے دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. اگر یہ حکم دے دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی ہوتی کہ منجمد ہو جاتی بالکل، تو بھی ضرر پہنچ سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ یا نار کونی بردا، ٹھنڈے تو ہو جا لیکن وہ سلامن، سلامتی والی جس سے نقصان نہ پہنچے کوئی. روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 7 دن اس آگ میں رہے. لوگوں کی نظروں میں تو یہ تھا کہ اس میں سے شعلے بھڑک رہے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ اندر ہو رہا ہوگا، اور ادھر معاملہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اندر مسکرا رہے تھے، فرشتوں سے باتیں کر رہے تھے، اور جس وقت ڈالے جا رہے تھے تو مختلف فرشتے آئے. یہ بھی ایک امتحان تھا کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم آ جائیں. جو برسات برسانے والا فرشتہ ہے وہ بھی آیا کہ اگر آپ کہیں تو بارش برسا دوں، آگ بجھ جائے گی. حضرت جبریل امین بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو میں بھی حاضر ہوں. فرمایا کہ مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تمہاری نہیں، اللہ کی، اللہ رب العزت کی مدد کا طلبگار ہوں میں. خلیل اس کا کہلاؤں، دوست اس کا کہلاؤں، مدد کسی اور سے مانگوں؟ اسی لیے خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. دیکھیے آگ کا کام جلانا ہے، چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہوا ہے کہ جلاتے رہو کاٹتے رہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں. آگ جلانا بند کر دیتی ہے، چھری کاٹنا ختم کر دیتی ہے، جیسے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھری کند ہو گئی، اور باوجود پوری طاقت لگانے کے اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر، کیسے جلیل القدر لوگ تھے. بہرحال اللہ رب العزت نے، یہ امتحان تھا جس میں پورے اترے. یہاں پر 2-3 باتیں ہیں جو ذہن میں میرے آ رہی ہیں تو میں عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو توڑا تھا بظاہر، اور کہا یہ کہ بھئی اس بڑے بت سے پوچھ لو اس نے توڑا ہے، تو بظاہر شان انبیاء کے خلاف کہ ایک بات ایسی کہی جو واقعے کے خلاف. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک اسی موقع پر جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو تو انہوں نے فرمایا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے. اور اسی طریقے سے ایک موقع پر جب اپنی بیوی اور اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں پر بادشاہ نے اپنے فرستادے بھیجے ہوئے تھے، اور کوئی بھی عورت جو وہاں سے گزرتی تھی پکڑ کر لے آتے تھے. اگر وہ بیوی ہوتی تھی تو وہ ظالم بادشاہ اس سے بدکاری کرتا تھا، اور اگر بہن یا بیٹی ہوتی تھی تو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ کو بھی پکڑ کر اس نے بلوا لیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میری بہن ہے، حالانکہ تھی تو بیوی لیکن کہا کہ بہن، اور اپنی اہلیہ سے بھی کہہ دیا کہ میں نے بہن کہا ہے، تم بھی اگر پوچھے تو کہہ دینا بھائی. تو بظاہر یہ بات شان انبیاء کے خلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بات کو نہ سمجھتا ہو. شریف اعتبار سے اس کو توریہ کہتے ہیں، جان بچانے کے لیے کوئی ایسا جملہ کہنا اور ایسی بات کہنا کہ فریق دوسرا فریق کچھ اور مراد لے اور ہماری مراد کچھ اور ہو. اب بلا شبہ جو بھی میاں بیوی ہوتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے بہن بھائی بھی تو ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہیں ہم سب، اس اعتبار سے ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کا بہن بھائی بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ رشتہ ہے، اب جیسے چچزاد اولاد ہے تو چچزاد بہن بھائی بھی ہیں لیکن ساتھ میں بیوی بھی کہلاتی ہے، اور چچا کی لڑکی اس اعتبار سے بہن بھی ہے. تو اس وقت چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارا علیہ السلام جو ان کی اہلیہ تھی اس وقت ان کے ساتھ، تو ان کے سوا کوئی اور مسلمان تھا نہیں، تو اسلامی اعتبار سے یہی دو بہن بھائی تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد تو یہ تھی. اب سامنے والا جو سمجھتا رہے، لیکن اس کے باوجود اس بادشاہ نے انہیں بلوا لیا تھا، اور حضرت سارہ پر اس نے ہاتھ بڑھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، لازمی بات ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور فریاد کرنی شروع کر دی کہ اللہ، میں مجھ میں اور طاقت تو ہے نہیں، ہماری طاقت تو آپ ہی ہیں، اس لیے ہم آپ سے ہی فریاد کر سکتے ہیں. تو جب بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا اور وہ آگے بڑھ نہ سکا. اب اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں تو اب ایسی حرکت نہیں کروں گا. انہوں نے دعا کر دی، ٹھیک ہو گیا. لیکن بادشاہ بعض کب آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہوں، ورنہ اکثر تو جھوٹ ہی بولتے ہیں. تو دوبارہ پھر ہاتھ بڑھایا، پھر اس کی قوت سلب ہو گئی، اب پھر رونے اور گڑگڑانے لگا، پھر انہوں نے دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے تین مرتبہ جب ایسا معاملہ ہو گیا، اب مجبور ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل صحیح لولا لنگڑا ہو جاؤں، چنانچہ واپس بھیج دیا. تو بہرحال یہ حقیقت تھی اس جھوٹ کی، اصل میں یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ اس کو توریہ کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کی اجازت ہے کہیں کہیں، ہر وقت نہیں، ضرورتاً. جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب انگریز کا زمانہ تھا اور گرفتاری کے لیے وہ چھاپے مار رہے تھے، تو ایک مسجد میں پہنچے، علم کے پہاڑ تھے لیکن ظاہری اعتبار سے بالکل کرتا اور جو ہے وہ تہمن پہنے ہوئے، بالکل بظاہر ایسے لگتے تھے مسجد کے خادم. اب وہ آ گیا اور انہیں سے پوچھنے لگے کہ بھئی یہاں تم نے مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ تو وہ وہاں جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑے پیچھے ہٹے اور کہا کہ ابھی تو یہیں کھڑے تھے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہوں، پکڑ لو بھائی. بلکہ اس وقت ایسا جملہ کہہ دیا جس اس وقت جان بچانی مقصود تھی، تو جھوٹ بھی نہ ہوا. اس کو توریہ کہتے ہیں. اگر ضرورتاً کبھی اس کی ضرورت پیش آئے تو شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن یہ تقیہ نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. وہ تو کھلم کھلا ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے. بلکہ یہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بولنے والا کچھ اور مراد لے رہا ہے اور سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے. اور وہ بھی ضرورتاً، بلا ضرورت اس قسم کے ہیلے بہانے کرنا یا اس کی عادت ڈالنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جو ہر معاملے میں ہیلے کر لیتے ہیں، اس طرح سے صحیح نہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے انی سقیم جو کہا تھا میں بیمار ہوں، تو آدمی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے، روحانی بیماری ہوتی ہے. ہم میں سے ہر شخص بیمار ہے، دینی اعتبار سے کچھ نہ کچھ خامیاں کوتاہیاں ہماری روح میں ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھی میں بیمار ہوں اور دل میں یہ مراد لے کہ دینی اعتبار سے مجھ میں بہت کمزوریاں ہیں، بہت بیماریاں ہیں، مجھ میں حسد بھی ہے، مجھ میں کبر بھی ہے، مجھ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے. اور یہاں پر بھی جو بلفعلہ کبیر ہوں جو کہا، تو اصل میں بات یہ ہے یہ اس قبیل سے ہے. جیسے ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں نا، جب کسی نے کسی کو مار دیا تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم نے اسے مارا کیوں، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے نہیں مارا، اس کی حرکتوں نے اس کو پٹوایا. سمجھ آئے؟ یا نہ یہ ایسی حرکتیں کرتا نہ اس کی پٹائی ہوتی، چونکہ اس نے ایسی حرکتیں کی اس لیے. جیسے ایک اور روایت میں بھی آتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت بکو، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بھی بک سکتا ہے؟ کہا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی بکو گے اور وہ پلٹ کر تمہیں جواب دے گا، تو اصل میں تم ہی نے بکی، نہ تم بکتے نہ وہ بکتا تمہیں. تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ اصل میں وہ چونکہ سبب بنے وہ بت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دکھانا چاہتے تھے کہ یہ کتنے بے بس ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنے آپ سے تکلیف دور نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بھائی ان سے پوچھ لو، یہ بتائے گا تمہیں کس نے مارا ہے. اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے حضرت سلمان علیہ السلام والسلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. حضرت داؤد اور حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل و قدر پیغمبر ہیں، اور دونوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو فرمایا کہ ہم نے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حکمتیں بھی دیں اور علم بھی عطا فرمایا، چنانچہ فیصلے کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے موم کر دیا تھا ان کے ہاتھ میں لوہے کو، لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے موم ہو جاتا تھا، جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ لیا کرتے تھے، زرہے بنایا کرتے تھے، اسلحہ بنایا کرتے تھے. ہر نبی جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا موجود ہوتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زرہے بنایا کرتے تھے جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، جو لڑائی میں اور جنگ میں کام آتی. اور اسی طریقے سے پہاڑ، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کچھ حکم دینے کی دیر نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی تلاوت کے ساتھ ہی پہاڑ بھی تلاوت کر لیا کرتے تھے اور پرندے بھی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لہن داؤدی جو ہے نا وہ مشہور ہے کہ ان کی گلے میں ایسا سوز تھا اور جو ہے وہ ایسا ترنم تھا اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ پرندے رک جایا کرتے تھے، پانی رک جایا کرتا تھا، سناٹا ہو جاتا تھا جب یہ تلاوت کرتے تھے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے ایسا گلا عطا فرمایا تھا، آج کے بدبخت لوگوں نے جو ہے اس کو موسیقی کو جائز کرنے کا ایک بہانہ بنا لیا. بات یہ ہے کہ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی پنجابی زبان میں، اس کا لطف ہے کہ من حرامی اجتاٹے، آدمی کا دل حرامی ہو تو حجتیں بہت، دلیلیں بہت، ایک دلیل یہاں سے پکڑ لی، ایک یہاں سے پکڑ لی، ایک یہاں سے پکڑ لی، دلیلیں بہت لے آتا ہے. تو اس قسم کی جس نے گانا بجانا ہی کام کرنا ہو تو اس نے بہت ساری دلیلیں بتا. آپ خود سوچئے، کسی بزرگ نبی کو تو چھوڑیے، کیا کسی بزرگ کے بارے میں آپ جو ہے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ گٹار لے کے بجا رہا ہو اور ناچ رہا ہو اور گا رہا ہو؟ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن کے کسی دور کے گوشے میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. تو ان بدبختوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک نبی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ گانا گاتے تھے، الیاذ باللہ، اور جو ہے فن موسیقی کے موجد تھے. بری عقل و دانش ببایت گریس، ہماری حکومت ان اس قسم کی چیزوں پر کوئی پابندی نہیں لگاتی، کیونکہ اس کا تو مقصود ہے اس قسم کی چیزیں عام ہوں، لوگوں میں پھیلیں، گھر گھر موسیقی ہو، گھر گھر گانا بجانا ہو. لہذا آج ایک نہیں سینکڑوں چینل کھول دیے اور کہا صاحب دیکھو ہم نے کیسی آزادی دی ہے، جتنا مرضی ناچو بجاؤ گاؤ، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. باپ بیٹھا ہو، ماں بیٹھی ہو، بیٹی بیٹھی ہو، ناچو گاؤ، جو جس کا جی چاہے. یہ آزادی، ایسی آزادی پر کیا کہوں، چار حرف بھیجنے چاہیے. آزادی وہ ہے جو اللہ اور رسول نے دی ہے. بس ہم آزاد رہ کر بھی میرے عزیز بھائی پابند ہیں، آزاد رہ کر بھی پابند ہیں اللہ اور رسول کے احکامات کے، شریعت کے. اگر اس سے بھی ہم آزاد ہو گئے تو پھر ہم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی آزاد ہیں، ہم بھی آزاد ہیں. اسی آزادی نے یہ گل کھلائیں کہ آج انبیاء کی توہین کوئی کرے تو پوچھنے والا نہیں، قرآن مجید کو جلا ڈالے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جس طرح سے بھی جس کا چاہے شریعت کا مذاق اڑائے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ آزادی. اور آج ہم اتنے بے بس ہو گئے کہ خس و خاشاک کی طرح باوجود کثرت تعداد کے ہماری آواز سنی نہیں جاتی، دنیا میں کہیں نہیں سنی جاتی. جتنے ممالک اسلامیہ ہیں، اول تو حکمرانوں کے اعتبار سے تو وہ بالکل ہی دو نمبر ہو گئے، بولتے ہی نہیں. پبلک ہے جو تھوڑی بہت بولتی ہے تو ان کو مار مار کے بٹھا دیتے ہیں کہ بولو مت، خاموش رہو، نہ ہم بولیں نہ تم بولو، بس لیٹے رہو، بیٹھے رہو، سنتے رہو کون کیا کہتا ہے، الیاذ باللہ. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ فن عطا فرمایا تھا اور ساتھ میں حکمت اور علم بھی عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے ایک فیصلے کو ذکر فرمایا. دو آدمی فیصلہ کرانے کے لیے ان کے پاس آئے. ایک شخص تھا کاشتکار، اس کی زری زمینیں تھیں، اور ایک شخص تھا گوالا، یا اس کے کہہ لیجئے بھیڑے اور بکریاں تھیں اس کے پاس، گلہ تھا. جو کاشتکار تھا اس نے یہ کہا کہ میں نے کھیتی باڑی، میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، اور میری زمین پر اس وقت جو ہے وہ فصلیں اگی ہوئی تھی کہ اس کی بکریاں کا ریوڑ جو ہے وہ فصل میں آ گیا اور میری ساری کھیتی برباد کر دی، کھا گئے سب. اب آپ فیصلہ کیجئے. تو اس کا نقصان اتنا ہوا تھا جتنی اس کی بکریاں تھیں، اتنا اس کا نقصان ہوا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بھئی چونکہ ساری کھیتی اس نے تباہ کر دی بکریوں نے، لہذا قیمت جو ہے وہ دے، اور اس زمانے میں روپے پیسے تو ہوتے نہیں تھے، لہذا انہوں نے کہا جتنی بکریاں ہیں یہ کھیت والے کو دے دی جائے اس کی قیمت میں جو اس کا نقصان ہوا. یہ فیصلہ جب کر دیا، باہر نکلنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام داخل ہو رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں فیصلہ ہو گیا تمہارا؟ کہا کہ ہاں ہو گیا. پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ کہا کہ یہ فیصلہ کیا. کہا کہ اگر میرے پاس یہ مقدمہ آتا اور مجھ سے فیصلہ کرایا جاتا تو میں اس سے بھی بہتر فیصلہ کرتا. تو یہ کہہ کے اندر آ گئے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی کہی انہوں نے کہ اگر میں کرتا اس کا فیصلہ تو اس سے بہتر کرتا انشاءاللہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا فیصلہ کرتے؟ کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دیتا کہ تم اس کے دودھ سے فائدہ حاصل کرو، اس کی اون سے فائدہ حاصل کرو، اور جب تک وہ کھیت جو ہے ان بکری والوں کو دے دیتا اور ان سے کہتا کہ تم اس میں کھیت اگاؤ. جب اس درجے میں کھیتی باڑی ہو جاتی، فصل ہو جاتی جتنی کہ انہوں نے تباہ کی بکریوں نے، تو کھیت کھیت والوں کو دے دیتے، بکری بکری والوں کو دے دیتے، تو نقصان کسی کا بھی نہ ہوتا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی فیصلہ تمہارا زیادہ اچھا ہے، لہذا ان کو بلا دونوں کو. ابھی وہ گئے نہیں تھے، انہیں بلوا لیا اور اب یہ فیصلہ نافذ فرما دیا. اگرچہ فیصلے کے اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا، نقصان کے اعتبار سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اس کی تلافی کی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ایسا تھا کہ جس میں دونوں کو نقصان نہیں تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو زیادہ پسند فرمایا. اور یہاں پر فرمایا کہ ففہمناہ سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو تفہیم و فہم عطا فرمائی تھی. وکلن آتینا حکم و علم، اور دونوں کو حکمتیں اور علم عطا فرمایا تھا. تو اس سے دونوں کی تائید بھی فرمائی گئی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کرتے تھے وہ بھی صحیح، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فیصلہ صحیح تھا، لیکن زیادہ بہتر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہاں ایک لمبی بحث کی ہے مفسرین کرام نے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ آیا قاضی ایک فیصلہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک لمبی بحث اور فیصلہ ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ بھئی اگر اس سے بہتر کوئی بات سامنے آ جاتی ہے دلائل کے اعتبار سے، اور خود قاضی اس بات کو سمجھ لے کہ میں جو پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا اس میں کچھ مجھ سے چوک ہو گئی، یا اس سے زیادہ بہتر ایک فیصلہ موجود ہے، تو پھر اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اس میں بڑی تفصیل ہے، اس لیے بھئی اتنی بات سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے. اسی طرح آگے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون. ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو صنعت عطا فرمائی تھی، اور وہ صنعت کیا تھی میں نے ابھی بتایا کہ وہ زرہیں تیار کرتے تھے. وہ زرہیں کس کام آتی تھی؟ لتحسنکم من بأسکم، جب جنگ ہوتی تھی تو دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، دشمن سے بچاؤ کے لیے کام آتی. تیر اثر نہیں کرتی، تلوار اثر نہیں کرتی، تو اپنے جسم پر اس طرح سے اس کو پہن لینا، لوہے کے لباس کو، کہ تیر اور تلوار کا اثر اس پر نہ ہو. جس طرح آج کا بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں، تو اس زمانے میں زرہ ہوتی تھی. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ وعلمناہ، ہم نے سکھلایا تھا ان کو یہ، سن آتا لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون، کیا تم شکر کرنے والے ہو. اس سے پتا چلا کہ اگر کسی کے پاس ایسا ہنر ہو جس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچتا ہو، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح آگے فرما ولی سلیمان الریح، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ان کے پابند کیا کر دی تھی، ہوا کو پابند کر دیا تھا، ان کے تابع فرمان تھی. عاصفہ، ایسی ہوا جو بہت تند اور تیز ہوا ہوتی ہے، نہ جانے کتنے کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہوا جو سب کچھ اڑا کر لے جائے، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع فرمان، جہاں کہہ دیں وہ چلے، جب کہہ دیں چلے، جب کہہ دیں رک جائے. حضرت ان کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع فرمان جنات کو بھی کیا، ہوا کو بھی کیا، دونوں ایسی چیزیں جو غائب، ہوا بھی نظر آنے والی نہیں، جنات بھی نظر آنے والے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع دونوں کو کر دیا، ہوا کو بھی تابع کر دیا، جنات کو بھی تابع کر دیا. اب جو لوگ مسلمان تھے جنات میں سے، یقیناً وہ تو ان کی فرما برداری اپنی سعادت سمجھتے تھے، لیکن وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، جو اس میں تھے، تو چونکہ شیاطین بھی جن ہی ہیں، تو وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وہ جو شیاطین تھے وہ بھی کام کرتے تھے، وہ بھی فرما بردار تھے، ان کو حکم دیتے تھے سمندر میں غوطے لگاؤ، غوطے لگاتے تھے، بڑے قیمتی موتی جواہرات نکال کر لاتے تھے. اسی طرح ایک اور مقام پر یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور الراسیات، یہ سب چیزیں جنات کے ذریعے، بڑے بڑی دیگیں جس میں لاکھوں انسانوں کا کھانا پک جائے، آج تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، ایک دیکھ پورے پاکستان کے اندر کہیں پاک پتن میں ادھر ادھر رکھی ہوئی ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے ایسی دیکھیں نہ جانے کتنی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت تابع کر دیا تھا جنوں کو، وہ بنایا کرتے تھے کہ بناؤ بڑی بڑی دیگیں بناؤ، اور اسی طریقے سے ہواؤں کو تابع کر دیا تھا، آج ہوائی جہازوں پر ہم ناس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جہاز تھا، جو تخت تھا، آپ حیران ہوں گے لیکن یہ بات موجود ہے تواریخ میں، اتنا بڑا تخت تھا کہ جس پر 600,000 کرسیاں ہوتی تھیں. بڑے سے بڑا جہاز آپ لے لو آج سینکڑوں کی تعداد میں جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ نہیں آتے، 600,000 کرسیاں اس پر آتی تھیں اور اس پر لوگ بیٹھتے تھے، اور پھر اس جب بیٹھ جاتے تھے تو پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گردن کو جھکا کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، توازوان کہ اللہ جس خدا نے اتنی بڑی طاقت میرے ساتھ کر دی ہے کہ ہوا میری تابع ہے، جنات میرے تابع ہیں، پرندوں کی بولیاں مجھے آتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے تابع کر رکھا تھا ان سب چیزوں کو. اور پھر دیکھیے یعنی کیسا عجیب معاملہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک جب چلتے تھے ایک مہینے کی مسافتیں ہو جاتی تھی، ہوا معمولی نہیں تھی. اللہ نے فرما ولی سلیمان الریح عاصفتن، بہت تیز ہوا، جانے کتنے سو کلومیٹر کی رفتار سے وہ جب چلتی تھی یا ہزار کلومیٹر کی رفتار سے، اللہ ہی جانتے ہیں، تو تیزی ہوتی تھی اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تیزی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ وہ تیزی ایسی ہوتی تھی کہ کسی پرندے کو بھی نقصان نہیں پہنچتا تھا. اور جب وہ اڑتے تھے فضا میں تو پرندوں کو حکم دے دیا کرتے تھے، وہ اپنے پروں سے سایہ کر لیا کرتے تھے تاکہ دھوپ سے نقصان نہ پہنچے. تو کیا زبردست اللہ رب العزت نے طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، آج تو تصور ہی کر سکتا ہے، کوئی خواہش ہی کر سکتا ہے، لیکن ایسی آرزو کے اے بسا آرزو کے خاک شد، آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں یعنی باپ بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام والد تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ان دونوں کا یہاں پر ذکر فرمایا. اور فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کو بھی پابند کر رکھا تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر، پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، جب انہیں تکلیف پہنچی کہ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی، تو بڑا ارحم الراحمین ہے، میری تکلیف دور کر دے. اب آدمی سوچے کہ نبی کس کو پکارتا ہے بھائی تکلیف میں، تکلیف پہنچ جائے تو نبی کسے پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے. تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب اللہ کے برگزیدہ بندے ہمیں پکارتے ہیں تو تم بھی ہمیں پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف تھی دور کر دی. واتیناه اهله ومثلهم معهم رحمتا من عندنا، اور ہم نے ان کا اہل اور ان کے مثل مزید وہ عطا فرما دیے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے چاہتے اس میں بارے میں آئے گی، وہاں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. یہاں صرف اتنا کہ وزن نونی ذہب مغازمن، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو مشرے والے نبی ہیں، اور آیت کریمہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں نجات عطا فرما دی، اس کا ذکر کچھ پہلے ہو بھی چکا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان انبیاء کے جو واقعات ہیں انہیں صحیح طور پر سمجھنے کی اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. جو باتیں کہی جاتی ہیں اے اللہ جو صحیح صحیح ہیں انہیں قبول فرما. اے اللہ جو غلطی سے غلط بات نکل جاتی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے نصیب منسیہ فرما، ہمارے حافظوں سے اے اللہ اسے مٹا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان بھائی اے اللہ یہاں پر آتے ہیں سب کی نمازوں کو قبول فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. ہم سے تیرے بندے ہیں اے اللہ، بہت ہی کمزور اور لاغر بندے ہیں، کمزور ہیں. اے اللہ تو ہمیں قوت اور طاقت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں روحانی قوت بھی عطا فرما، جسمانی قوت بھی عطا فرما. اور ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار اے اللہ بہت سے بیمار ہیں، ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ بہت سے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. ہمارے بچوں کو نیک بنا, ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا. جو والدین اپنی اولاد سے اپنی اولاد کے باغیانہ رویے سے پریشان ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد کو ان کے حکموں کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ ان کے حکموں کا فرما بردار بنا دے, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اپنے حکموں کا اور ہمارے حکموں کا فرما بردار بنا دے, ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما, ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما, کسی ابتلا سے دو چار نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت دارین نصیب فرما. قرآن مجید پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما, باہم شیر و شکر فرما, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتفاق اور اتفاق نصیب فرما. پورے عالم اسلام کو اے اللہ کامیابی عطا فرما, کفار کے مقابلے میں یا اللہ کامیابی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے جرائم کو معاف فرما دیجئے, ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ مجموعی اعتبار سے آج ہم جن گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں, بے حیائی کے اندر مبتلا ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما اور ہمیں ہم سے درگزر فرما دے. ستاری اور غفاری والے معاملے فرما. جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.